پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی سود نہیں تھا، یعنی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن یہ بھی بات ایک لا علمی اور غلط فہمی پر مبنی ہے. آپ کے زمانے میں بھی تجارتی سود موجود تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والے خاص طور پر نہ ان کے پاس زراعت تھی نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، ان کا گزر بسر کس پر ہو رہا تھا؟ تجارت پر. اور وہ تجارتی قرضے لیتے اور دیتے تھے اور اس پر بھاری شرح سود بھی وصول کرتے تھے، اور مکہ اور مدینہ میں لاکھوں کی تجارت ہوتی تھی سودی قرضوں پر، اور ہمسایہ ممالک میں بھی تجارتی سود کا عام رواج تھا. ٹھیک ہے اس طرح کے بینکس موجود نہیں تھے، لیکن اسی قسم کی کئی شکلیں پیسے کے لین دین کی موجود تھی. لہذا سود خواہ ذاتی قرض پر ہو یا تجارتی، دونوں پر بات ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں میں ہی جو کامن چیز ہے وہ لفظ ربا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ذاتی کے لیے تو حرام ہے اور تجارتی کے لیے جائز ہے. پھر اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان باہم رضامندی پائی جاتی ہے، لینے والے اور دینے والے کے درمیان، تو اس لیے کوئی کام اگر باہم رضامندی سے ہو رہا ہے تو کسی تیسرے کو کیا اعتراض ہے؟ پھر کیوں حرام قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی مرضی سے سود دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیسہ لیا، اس لیے ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے کیوں حرمت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ خواہ آپ رضامندی سے دیں، لیکن یہ رضامندی جبرن رضامندی ہے. ایک شخص کے پاس اگر دو آپشنز ہوں، ایک آپشن بغیر سود کے اور ایک سود والی، تو وہ کون سی لے گا؟ تو رضامندی پھر کہاں ہوئی اصل میں؟ اصل رضامندی تو بغیر سود کے ہی ہوئی. اس لیے یہ بھی ایک مغالطہ ہے اور اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آخری حرمت کا حکم اور یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 ماہ پہلے نازل ہوئی تھی، جب آپ نے اس کو حرام قرار دیا اور حجت الوداع کے موقع پر اپنے خاندان والوں کا سود باطل قرار دیا اور اس کو عملی طور پر ختم کر دیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں اس کی ممانعت آتی ہے. چند ایک احادیث سود کی حرمت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو. صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یعنی پاک دامن عورت پر الزام لگانا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. مسلم کی ایک اور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. سود کی حرمت میں 7 آیات، 40 احادیث اور اجماع امت ہے. کبھی کسی دور میں بھی علماء میں سے کسی نے حلال قرار نہیں دیا. حضرت ابن مسعود کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ربا کے 73 دروازے ہیں، 73 ڈورز ہیں، اور ان میں سب سے خفیف ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی ماں سے زنا کا ارادہ کیا ہو، اتنا سخت بھیانک جرم ہے. شب معراج میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح تھے، یعنی پیٹ بہت بڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا، سود کھانے والے، بیاج لینے والے، یعنی سود لینے والے لوگ ہیں، ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کو ڈس رہے تھے، اور وہ پیٹوں سے باہر بھی نظر آ رہے تھے. یہ مشکات شریف کی روایت ہے. ابن کثیر میں ایک اور روایت ہے، جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرخ نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا، تو دیکھا اس میں کچھ لوگ ہیں جو بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں، لیکن کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے. وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں اور یہی ہوتا رہتا ہے. جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا کہ یہ سود خوروں کا گروہ ہے. ایک اور حدیث ہے, فرمایا چار آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے. وہ چار یہ ہیں, نمبر ایک شراب پینے والا عادی, یعنی شراب کا عادی. نمبر دو سود کھانے والا. نمبر تین یتیم کا مال ناحق کھانے والا. نمبر چار والدین کی نافرمانی کرنے والا. ان چاروں کے لیے کیا ہے کہ نہ جنت میں جائیں اور نہ جنت کی کوئی نعمت چکھ سکیں. یہ مستدرک حاکم کی روایت تھی. مسلم احمد کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات زندگی کی گرانی کر دیتا ہے, یعنی مہنگائی عام ہو جاتی. اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا روب اور غلبہ ان پر ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں ہے طبرانی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جائیں گے. نمبر ایک مال غنیمت کی چوری اور نمبر دو سود کھانا. مسلم احمد کی ایک روایت میں فرمایا سود کا ایک روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے, یعنی زنا سے بھی بدترین درجے کی برائی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا, خبردار کیا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو. اگر کوئی ایسا ہو کہ اس نے سود نہ کھایا ہو تو اس کا بخار اس تک ضرور پہنچے گا. ایک روایت میں اس کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا, یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں وہ اس میں ضرور انوالو ہو جائے گا. یا آپ نے ایک آنے والے وقت کی پیشن گوئی کی, اور آپ کی یہ بات کس قدر درست ہے کہ آج امت مسلمہ سود کو اپنے لیے حلال قرار دینے کی کوششوں میں بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو قباحت ہے اور جو شدت ہے اور جو نفرت ہے وہ بھی دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. لہذا اس احساس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام کبیرہ گناہوں میں ایک بدترین درجے کی برائی ہے جسے کسی صورت میں اسلامی معاشرے میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا یا برداشت نہیں کیا جا سکتا. پھر فرمایا فمن جاءه موعظۃ, تو جس شخص کے پاس نصیحت آ جائے من ربہ, اس کے رب کی طرف سے, یعنی اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے, فانتہا, پھر وہ رک جائے, فلہ ما سلف, تو اس کے لیے ہے بس وہی جو وہ پہلے کر چکا. کیا مطلب, یعنی جو پیچھے کر چکا صرف اسی کا جرم ہے, آئندہ کے لیے معافی ہو سکتی ہے. اب کیا پچھلے کی بھی معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ امرہ الی اللہ, اس کا حکم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, جو چاہے کرے, چاہے تو معاف کر دے چاہے تو نہ کرے. اب اس سے کوئی مایوس ہو کے یہ نہ سوچے کہ پچھلا ہی نہیں معاف ہونا تو چلو آئندہ بھی لے کے دنیا میں تو مزے کرو, جب آخرت میں جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. نہیں, امرہ الی اللہ, اس کا معاملہ اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا, جو ہو چکا سو ہو چکا, اب پچھلی باتوں کو نہ دہراؤ. کیا کرو, آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو. ومن عاد, اور جو کوئی پلٹے گا, جو پھر ایسا ہی کرے گا, یعنی سود کو نہیں چھوڑے گا, فاولئک, تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے, اصحاب النار, دوزخ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون, اور سود کی لعنت سود کی برائی ان برائیوں میں سے ہے جو صرف جہنم کا مستحق نہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والا بنا دیتی، کوئی معمولی چیز نہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی ابتدا میں کہ اسلام میں یہ حکم ہے بہت شدت کا لیکن سب سے آخر میں آیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکال لیں کہ ہم بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے اور ابھی خوب سوپ کھا پی لیں، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد صرف یہی ہے کہ ہم اس حکم کے سنانے سے پہلے گراؤنڈ پریپئر کر لیں، کیونکہ اگر کسی کے دل میں آخرت کا خوف ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں، تو اس کو آپ جتنی مرضی سناتی رہیں یہ باتیں، یا وہ ریئیکشن میں آ جائے گا یا وہ اس کو اگنور کر دے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک شخص گرا پڑا ہے نا، ایسے بوجھ سے لدا پڑا ہے، آپ اسے کہیں یکا یک اٹھ جاؤ، وہ اٹھ نہیں سکے گا. مثلاً ایک شخص خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، سخت گہری نیند میں، از اٹ پاسبل کہ آپ اسے کہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ؟ ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. اس کو اٹھانے کے لیے پہلے آپ کو اسے ہلانا پڑے گا، جگانا پڑے گا، ہوش میں لانا پڑے گا، اس کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، سہارا دینا پڑے گا، پھر آپ اس کو کھڑا کریں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو لوگ خواب غفلت میں مبتلا ہیں، صرف ان کو ایک بات سنا کے کہ یہ حرام ہے اور اس کو چھوڑ دو اور یکا یک اٹھ کھڑے ہو، صرف یہ کافی نہ ہوگا، اس سے زیادہ افیکٹو ریزلٹس نہیں آئیں گے. اس کے لیے کیا کریں؟ پہلے ان کے اندر احساس بیدار کریں، دنیا کی بے ثباتی کا یقین دلائیں، دنیا میں ایک چیز چھوڑ کر آخرت میں جو کچھ انسان کو ملنے والا ہے اس کا شوق دلائیں. جب ایک گراؤنڈ پریپئر ہو جائے گا، ایک شخص ہوش میں آ جائے گا، جاگ جائے گا، وہ اپنے نفع نقصان کو پہچان لے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ پھر چھوڑنے کو بھی تیار ہو جائے گا. اب دیکھیں کسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نافذ کیا تو کوئی ریئیکشن نہیں سامنے آیا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں حال کیا ہے، انڈیویجول سے لے کے حکومتیں تک ریئیکشن میں سب نظام کو پروٹیکٹ کرنے کی فکر میں رہتی ہیں، الٹرنیٹ تلاش کرنے کی بجائے، یا اس کے لیے کوشش کرنے کی بجائے. پھر فرمایا یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو. اللہ سود کو مٹا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ سود کی بات کرنے سے پہلے گراؤنڈ پریپئر کیا گیا صدقات کو دینے کا، اور اس کا شوق دلایا گیا، اور اس کی شرائط بتائی گئی، کیونکہ سود اسی معاشرے سے ختم ہو سکتا ہے جس میں صدقات کا رواج ہو. صدقات بڑھیں گے تو سود گھٹے گا. اگر کسی کے اندر خیر خواہی نہیں، خود ورزی اور بخل ہے، تو یہ کام ہو نہیں سکتا. اور صدقہ کس طرح بڑھتا ہے؟ یعنی ایک تو اس کا عام ہونا، دوسرا اس کی جزا کا اضافہ. وہ کیسے؟ جیسے حدیث کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر، ایک لقمے کے برابر حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یقبلھا بیمینہ. دائیں ہاتھ سے لینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی قدردانی کرتا ہے. اور پھر ثم یربیھا لصاحبھا، پھر دینے والے کے لیے اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ مثل الجبل، پہاڑ کی جتنا ہو جاتا ہے. جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی مسلمان بھائی کی ذاتی یا تجارتی ضرورت میں اگر میں نے اس کو مال دیا اور اس پر سود وصول نہ کیا، تو یہ ایک طرح سے میری طرف سے صدقہ ہی لکھا جائے گا اور اس پر بھی میں اجر پاؤں گا، تو یہی شخص اپنے اس مفاد کو قربان کر سکتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غریب مسلمان تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا معاف کر دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ایسا شخص حشر کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ مسلم احمد میں ہے، جو شخص مفلس پر قرض وصول کرنے پر نرمی کرے، اسے ڈھیل دے دے، تو جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے گا اتنے دن تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی مثلاً ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو قرض دیا، وعدہ تھا کہ 10 تاریخ کو واپس کر دے گا، اس نے نہیں دیا۔ اب یہاں تو اسے نقصان ہو رہا ہے کہ اس کو پیسے واپس نہیں مل رہے، ہو سکتا ہے اس کو اپنی کوئی ضرورت ہو جس میں اسے لگانے ہو۔ اگر یہاں نہیں بھی ملے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ روزانہ تمہارا اس قرضے کے برابر تمہارے اعمال نامے میں صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ایک طرف سے تمہیں کچھ نقصان محسوس ہو رہا ہے تو فکر نہ کرو، دوسری طرف تمہیں بہترین اجر بھی مل رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، صدقات کو رواج دیتا ہے تاکہ امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بڑھنے نہ پائے۔ واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ناشکرا یہاں کون ہے؟ جسے اللہ نے مال دیا پھر وہ اس مال کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر ادا کرنا کیا ہے مال پر؟ ایک تو زبان کا شکر، اور دوسرے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا اور اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ سود خار کا ناشکراپن کہ اس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد رقم ہے لیکن وہ کسی محتاج بھائی کی مدد کرنے کو تیار نہیں، نہ اسے صدقہ دینا چاہتا ہے نہ قرض حسنہ دینا چاہتا ہے، بلکہ الٹا اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کر اس کے خون پسینے کی کمائی سے حصہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے شخص کے گناہگار ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مال کا ملنا اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے۔ اس نعمت کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا کر۔ لیکن جو شخص اس سے دوسروں کو مزید اذیت دینے کا سبب بن جائے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے، تو ایسا شخص سخت بدعمل ہے، اثیم، شدید گناہگار۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی سود کا لینا تو ایمان میں خلل اندازی کر دیتا ہے، وہ عمل الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وہ آتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سود کی حرمت بیان کر کے ساتھ ہی ایمان کی بات، نیک کاموں کی بات، اور نیک کاموں میں بطور خاص دو کام، نماز جو دن میں کئی بار انسان کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا کرے، کہ جیسے آج یہاں کھڑے ہو کل اسی طرح بالکل اللہ کے سامنے جب کوئی حجاب حائل نہ ہوگا تو وہاں پر کھڑے ہو گئے، وہاں حساب دینا ہوگا۔ اور زکات ادا کرے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر مالدار لوگ زکات ادا کرنے لگے تو کوئی غریب نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، اور کوئی بھی پریشان حال نہ ہو، اس معاشرے کے اندر سود خاری پنپ ہی نہیں سکتی، یا سود کا نظام پھر پنپ ہی نہیں سکتا جہاں نظام زکات رائج ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم کو کہا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ پکار پہ کیا کہنا چاہیے؟ جی اللہ تعالیٰ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور صرف ڈرنا نہیں بلکہ احساس، گہرا احساس اللہ کی ذات کی قدرت کا، اس کی بڑائی کا، اس کے حساب لینے کا. اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی بچ گیا سود میں سے، جو نہیں وصول کر سکے بس اب آئندہ مت وصول کرو، چھوڑ دو، جانے دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، دعویٰ تو کرتے ہو ایمان کا، کہتے تو ہو اپنے آپ کو مومن، لیکن مومن بن کے تو دکھاؤ. کیسے؟ سود چھوڑ کر، حرام چھوڑ کر، اللہ کی ناپسندیدہ چیز چھوڑ کر. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تھی تو اس کے بعد کسی شخص کے دل میں اور کسی شخص کے مال میں کچھ بھی حصہ ربا کا نہ رہا. اور اس کی ابتدا آپ نے کہاں سے کی؟ اپنے خاندان سے. اور ان کا آئندہ جو سود کا لین دین تھا یا جو باقی تھا لوگوں کے سن میں سود دینا، وہ ختم کر دیا، اس کو باطل کر دیا. اور اگر نہیں تم کرتے تو نہیں مانتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں کرو گے، فَأَذَّنُوا بِحَرْبٍ، پس خبردار ہو جاؤ، اعلان سنو، بِحَرْبٍ، جنگ کا. کس سے جنگ کا؟ کون سی جنگ؟ کوئی عالمی جنگ؟ کوئی ورلڈ وار؟ کوئی ایٹمی جنگ؟ کتنا ڈرتے ہیں ہم جنگ سے، ڈرتے ہیں یا نہیں؟ کبھی کوئی شک بھی پڑنے لگے اور کوئی افواہی گردش کرنے لگے کہ جنگ کا خطرہ ہے، تو یہ لفظ سن کر ہی ہمارے دلوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے. اور وہ جنگ کس سے ہے؟ انسانوں کی انسانوں سے. لیکن یہاں کسی انسان کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی. فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہے کسی میں جرأت؟ ہے کسی میں ہمت کہ کوئی ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ اور کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیتا بھی ہے؟ کوئی اس کا تصور بھی عقل مند انسان نہیں کر سکتا. ہاں، جو باولا ہو چکا وہ باولا ہو چکا ہے، اس کو یہ آیت اثر نہیں کرتی، اس کو یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا. لیکن کتنے افسوس کی بات اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں نعت سن کر رو رو کر ان کو حال پڑ جاتے ہیں، اور دوسری طرف بڑے بڑے سود کے کاروبار بھی کرتے ہیں. یہ دو رنگی، یہ دو رخی کبھی سمجھ میں نہیں آئی. سود کے لینے دینے کو کچھ بھی برا نہیں سمجھتے، اطمینان کے ساتھ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ کام، وہ چیز جس کے لیے کہا گیا کہ باز نہ آئے تو پھر اعلان جنگ ہے ان کی طرف سے، وہاں پھر یہ خالی محبت کے دعوے کچھ کام نہ آئیں گے، ایسے دعوے فائدہ نہ دیں گے. اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کتاب میں آیا ہے جس کے بارے میں فرمایا لا ریب فی، اس کے کسی حکم میں کوئی شک ہی نہیں. اس کو مذاق مت سمجھنا. پھر ایک طرف تم ہوگے، دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول. تم کہیں بھاگ سکو گے؟ کہیں چھوٹ سکو گے؟ کہیں جان بچا سکو گے؟ کہیں نہیں. ہاں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی بننا چاہتے ہو، اس میں شریک ہونا چاہتے ہو، تو پھر تم کو سود چھوڑنا ہوگا، حرام چھوڑنا ہوگا، ہر شک والی چیز کو بھی چھوڑنا ہوگا. ورنہ یہ ایمان کے دعوے، یہ محبتوں کے دعوے، یہ سب کچھ محض زبانی باتیں ہیں، صرف الفاظ کا کھیل ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جو کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو. وَإِن تُبْتُمْ، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہاری اصل رقم. آپ دیکھیں کہ اسلام آخری حد تک عدل انصاف کی بات کرتا ہے، کہیں ایکسٹریمزم نہیں. اگر تم توبہ کرو تو وہ مال جس پہ کبھی تم نے سود لیا دیا تھا اس کو بھی ساتھ ہی پھینک دو. نہیں، کیا کرو؟ جو حرام حصہ بس اس کو نکال دو. اصل مال جس پر سود کمایا تم نے، وہ اصل مال کو کچھ نہیں ہوا، وہ تمہارا ہی ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، تمہیں ملنا چاہیے. فلکم رؤوس اموالکم، تو تمہارے لیے اصل مال ہیں. لا تظلمونا، نہ تم کسی پہ ظلم کرو گے. ولا تظلمون اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم اٹھاؤ، لا ضرر ولا ضرار نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ۔ توبہ کا طریقہ کہ سب سے پہلے انسان وہ کام چھوڑے جو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ یہ توبہ کوئی توبہ نہیں کہ آپ حرام کا لین دین بھی جاری رکھیں اور ساتھ توبہ توبہ بھی کرتے رہیں۔ سب سے پہلے تو سود لینا اور دینا دونوں ہی چھوڑنے ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے آگے شرمساری اور رونا ہوگا، پھر جو غلطی کی اس کا کفارہ، نہ صرف یہ کہ چھوڑ کر بلکہ اس کی بجائے اچھے کام کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے اپنے پچھلے زخم کو مندمل کرنا ہوگا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر وہ شخص تنگ دست ہو، کون قرضدار، فَنَظِرَةٌ تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ سہولت تک آسانی تک، یعنی اگر کسی کو تم نے قرض دے رکھا ہے اور تم سود لیتے رہے ہو تو پہلے درجے پہ کیا کرو، سود مت لو۔ دوسرا یہ کہ اپنا دیا ہوا مال واپس لے سکتے ہو، کیونکہ اب ایک شخص جسے بتایا جائے کہ سود نہیں لے سکتے تو کہے گا ٹھیک ہے میرے پیسے مجھے واپس دو تاکہ میں کوئی اور بزنس کروں، کچھ کہیں اور لگاؤں۔ اب ہو سکتا ہے جس کو دیے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر آپ کو واپس نہ لوٹا سکے، تو اس پر حکم دیا گیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر قرض دار تنگ دست ہے تو ہاتھ کھلنے تک مہلت دو، اور اگر وہ دے ہی نہیں سکتا اتنا مجبور ہے تو کیا کرو، ان تصدقو صدقہ کر دو، معاف کر دو۔ یہ صدقہ کون سا ہے کہ مقروض کو معاف کر دو، خیر اللکم یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ مقروض کو مہلت دینا یا اس کو معاف کرنا دونوں ہی اسلام میں بہت پسندیدہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ لینے کی لالچ رکھنے اور لینے کی طرف نظر جمانے کی بجائے دینے کی طرف ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں دینے والے لوگ موجود ہوں اس میں خوشحالی ہوگی، اس میں امن ہوگا، اس میں بھائی چارہ ہوگا، باہم تعلقات اچھے ہوں گے، جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا اور فساد بدمنی ختم ہوگی، اور جس میں سب کی نظر صرف چھیننے اور لینے اور اپنے مفاد کی طرف ہو، اس معاشرے میں کہیں بھی خوشی اور اطمینان نہیں ہو سکتا۔ مما رزقناہم ينفقون مسلمان قوم کے نمایاں اوصاف میں سے ہے۔ دولت کے خرچ کرنے سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، اور دولت کے جمع کرنے سے یا چند ہاتھوں کی طرف سمٹ جانے سے کیا ہوگا، زیادہ لوگ غربت کی طرف چلتے چلے جائیں گے، غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے ایسا معاشی نظام دیا کہ جس سے دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بھی چیز ایک جگہ جمع ہونے لگ جائے تو وہیں خرابی ہو جائے گی۔ مثلا سمندر کا پانی اگر صرف جمع ہوتا چلا جائے، بھاپ بن کے اڑے نہ اور اڑ کے بادل نہ بنے، تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچیے کہ کچھ حصہ زمین کا کیا ہوگا، بالکل تہز زدہ، سوکھ جائے گا، کوئی بارش نہیں ہوگی، لوگ مر جائیں گے، ہلاکت ہوگی، وہاں گرمی ہوگی۔ اور دوسری طرف سارا پانی جو برف کی شکل میں تھا یا بارش کی شکل میں پہلے گیا تھا زمین پر، وہ کچھ تو زمین کے اندر اتر گیا اور کچھ بہ کے واپس سمندر میں پہنچ گیا۔ اب پانی کی سطح سمندر میں اٹھنے لگی، بڑھنے لگی۔ اب اگر سارا پانی جمع ہی ہوتا جائے سمندر میں اور سمندر اپنے کناروں سے باہر نکلنے لگے تو کیا ہوگا، جو آبادیاں سمندر کے آس پاس ہوں گی وہ بھی ہلاک ہوں گی۔ تو ہے نا ہلاکت پر ہلاکت، کس وجہ سے، کہ سارا پانی ایک جگہ جمع ہو گیا اور اس کی سرکولیشن بند ہو گئی۔